کہ ہم مشکل کی گھڑی میں سعودی عرب کے ساتھ نہیں ہوں گے وہ غلط بات ہے. ہم ہر حال میں کھڑے ہوں گے, ہم دوست چھوڑ نہیں سکتے. یعنی کہ اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی کہ ہم عرب دنیا کے ساتھ ہیں, صرف سعودی عرب کے ساتھ ہی نہیں بلکہ خلیجی ممالک کے بھی ساتھ ہیں. اور اس کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان اس لیے کیا گیا کہ غلط فہمی بہرحال پیدا ہوئی, نہ صرف یہ کہ عرب ممالک میں, نہ صرف عالمی میڈیا پر بلکہ پاکستان میں بھی وہ لوگ جو گراؤنڈ ریئلٹیز کو سمجھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ پاکستان اس وقت سعودی عرب کے ساتھ کسی قسم کی ایک نیگیٹو پوزیشن میں آنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ان لوگوں کا بھی خیال تھا کہ ہماری قرارداد شاید اتنی محتاط نہیں ہے, اور مسلم لیگ نون نے کم از کم ایسی قرارداد کیوں قبول کی, پاکستان کی حکومت کا موقف کیا ہوگا جو اس میں بیان کیا گیا ہے. اصل میں اس قرارداد میں صرف ایک شک ہے جو پوری قرارداد کا رخ جو ہے بدل دیتی ہے, وہ ہے نیوٹریلٹی کا لفظ. تو نواز شریف صاحب نے ایک طرح سے نیوٹریلٹی کی وضاحت کی ہے کہ سعودی عرب کو اگر کوئی سلامتی کو خطرہ ہے تو ہم بالکل نیوٹرل نہیں ہیں. ہم تو یمن کے تنازع کے بارے میں کہتے ہیں, اس لیے کہتے ہیں کہ اگر ہم سالس بننا چاہتے ہیں, اگر ہم امن قائم کرانا چاہتے ہیں, تو اگر ہم اس پہ بھی سائڈ لے لیں گے تو شاید اس کا مطلب کچھ اور نکلے. تو یہ ایک وضاحت ہے جو پاکستان کی طرف سے کی گئی ہے, اور میرے خیال میں یہ سعودیز کو مطمئن بھی کر چکی ہے, اور ان کا جو وزیر پاکستان آئے ہوئے ہیں انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا ہے. اور اگر کوئی غلط فہمیاں تھی, اصل غلط فہمی یہ ہے پاکستان کے لیے جو پرابلم ہے کہ سعودی عرب کے لیے تو دل و جان سے پاکستان تیار ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک مسئلہ اور جو اڑ گیا ہے وہ بہت عجیب و غریب ہے. وہ یہ ہے کہ ہم یمن پر, یعنی ایک تیسرے ملک پر جو بہرحال ہمیں وہ بھی عزیز ہے, اس پر ہم حملہ کریں. اور غالباً جو سارا عرب کا موقف ہے وہ جس طرح بیان کیا گیا ہے اس میں اس قسم کا تاثر ملتا ہے کہ یمن میں صرف یہی نہیں کہ حوثی باغی ہیں بلکہ ایران بھی پراکسی وار لڑ رہا ہے. آج اس کی بھی وضاحت آ گئی ان کی طرف سے بھی. ہمارے وزیر اعظم نے بھی ایک بات کی کہ ہم نے ایران سے بھی کہا ہے کہ وہ حوثیوں سے کہیں کہ وہ مذاکرات کی میز پر آئیں. تو گویا یہ موقف بڑا وضاحت کے ساتھ ہے کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ ہیں. اس میں نیوٹریلٹی کا جو مفہوم تھا اس کو انڈائریکٹ طریقے سے میرا خیال ہے یہ
یہ ہم مانتے ہیں چلے کہ واضح کر دیا ہے ان کی جو کہیں تک وہ تھی کلیئرٹی نہیں تھی پہلے قرارداد میں پارلیمان کے یا حکومت کا کی جو پالیسی تھی پہلے. اب اگر ہم یہ مانتے بھی ہیں کہ اس میں کلیئرٹی آ گئی ہے, اور آپ کے بقول سعودی عرب کا ڈیلیگیشن اس وقت پاکستان میں موجود ہے وہ بھی اس سے خوش ہے, لیکن ایک یہاں پر یہ سوال بھی سجاد میر صاحب ذہن میں آتا ہے کہ ایک باقاعدہ قرارداد جو ہے وہ پاس ہوئی ہے پاکستانی پارلیمان سے, اس کے باوجود سعودی ڈیلیگیشن کا دورے پاکستان جو ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی, اس دورے کا مقصد کیا ہے؟
اصل میں غالباً بات یہ ہے کہ سعودی کنگڈم جو ہے وہ معاملات کو ذرا اور طرح دیکھتی ہے. شاید ان کا خیال ہو, وہاں لوگوں کا کچھ خیال ہو کہ پاکستان کی فوج آ جائے گی, پاکستان کے جہاز آ جائیں گے, جیسے کہ انہوں نے کہا بحری جہاز بھی آئیں, لڑاکا طیارے بھی آئیں. حالانکہ ان کے پاس لڑاکا طیارے ہم سے زیادہ ہیں, وہ جتنا اسلحہ خریدتا ہے دنیا میں شاید دوسرے یا تیسرے نمبر پر ہے. جو خاص طور پر امریکہ کا اسلحہ وہاں آتا ہے وہ خریدتے ہیں, ان کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ ہاں اگر نیول بلاکیٹ کا خطرہ ہو, عدن کی صنعا کی بند رستہ بند ہوتا ہو باب المندب کی طرف سے, تو پاکستان اس میں اپنا رول پلے کر سکتا ہے. ہمارے جہاز ایک زمانے میں سیریا کے ساتھ بھی ایک وار میں شریک رہے ہیں, لیکن سیرین سرحد کے اندر انہوں نے سارا کام دکھایا تھا, اسرائیل میں جا کے کوئی کام نہیں کیا تھا. تو ایک بڑی سینسٹیو ایشو ہوتا ہے کہ آپ اپنی فوج کسی ملک میں دوسرے ملک پر حملہ کرنے کے لیے بھیجیں. یہ بات غالباً سمجھانا مقصود تھی اپنے دوستوں کو کہ بھائی یہاں تک کہا گیا نواز شریف نے کہا کہ ہماری تمام صلاحیتیں سعودی عرب کے لیے, جس پہ لوگوں نے یہ مطلب دیا کہ گویا ہم نے کہا ہے کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں, ہمارا ایٹم بم بھی حاضر ہے. یہ مطلب نہیں ہوا کرتا, مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ ہم دل و جان سے آپ کے ساتھ ہیں, اور جتنی بھی ہماری کیپیسٹی ہے ہمارا کیپیسٹی کے ساتھ وہاں لڑنے کو بھی تیار ہیں, اور دفاع کریں گے آپ کا. آپ کی سرحدوں کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے گا تو. لیکن اس کو مس انڈرسٹینڈ اس لیے کیا گیا کہ وہ کلچر پرسپیکٹو ان کا ڈفرینٹ ہے, ہمارا ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ اس لیے ہے کہ ہمیں کچھ ڈیموکریسی کا چسکا پڑ گیا ہوا ہے, یعنی ہم بادشاہت نہیں ہیں. آمریت بھی رہتی ہیں تو ہماری آمریتیں بھی ایک جمہوری سیٹ اپ قائم کر دیتی ہیں تاکہ لوگوں کو مطمئن کیا جا سکے. تو میرا خیال میں پارلیمنٹ کی یہ قرارداد جو تھی اس میں تھوڑی سی بے احتیاطی یقینی طور پر لفظوں کے انتخاب میں ہوئی ہے, اور بھی سارا الزام تحریک انصاف پہ لگ رہا ہے کہ یہ نیوٹریلٹی کا لفظ انہوں نے ڈلوایا ہے. جہاں تک کہا کہ یہ لفظ نہیں ڈالو گے تو ہم گویا, لیکن بائنڈنگ نہیں ہے یہ قرارداد حکومت پر, ایگزیکٹو پاور ان کے پاس ہے.
اوکے, اب لیکن یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ ایسے میں جب سعودی ڈیلیگیشن موجود ہے, ان کے دورے کا مقصد جو ہے وہ ابھی تک واضح نہیں ہے, اس حوالے سے کوئی زیادہ تفصیلات جو ہیں وہ میڈیا میں نہیں آ رہی ہیں, تو جس ایگزیکٹو پاور کا آپ نے ذکر کیا کہ وزیر اعظم کے پاس موجود ہے, اگر سعودی عرب کی جانب سے ان پر دباؤ پڑتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اس ایگزیکٹو پاور کو استعمال کریں گے فوج بھیجنے کے حوالے سے؟
میرا خیال میں آج سے نہیں بلکہ کئی دن سے, دو ہفتے سے ہماری فوج ایک طرف سے ایک کانٹینجنسی پلان ان کا تیار, ایک طرح کے وہ تیار بیٹھی ہیں کہ اگر انہیں بہت مختصر نوٹس پر بھی وہاں جانا پڑے تو وہ جانے کے لیے بالکل تیار ہوں گی. ایسی بات نہیں ہے, ہر چیز جو ہے اطلاعات ہماری یہی ہیں. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہہ دیا ہم نہیں آتے, جی ہم یمن میں نہیں, آپ کا وہ معاملہ ہے کچھ ہے. یمن کے معاملوں پہ دیکھیے کچھ معاملات ہم تو نہیں کہیں گے کہ ہم جو وہاں شمالی علاقہ جاتے ہیں فاٹا میں لڑ رہے ہیں وہاں سعودی عرب آ کے یا کوئی آ کے, حالانکہ وہ ہمارا علاقہ ہے ہماری مدد کرے. یا ہمارے یہاں دلیل دی گئی ہے کہ کارگل پہ پاکستان لڑنے بیٹھ گیا تھا, ہم اپنے دوستوں کو بلاتے کہ آؤ آؤ ہماری مدد کرو. یہ فورن پالیسی ہوتی ہے. آج سعودی وزیر نے بھی کہا کہ ہر ملک کے اپنے حالات ہوتے ہیں, اپنی خارجہ پالیسی ہوتی ہے, اپنے تقاضے ہوتے ہیں. تو یہ یقینی طور پر معاملے کو الگ الگ کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے. یمن کا مسئلہ ایک مسئلہ ہے, سعودی سیکورٹی دوسرا مسئلہ ہے. ہم سعودی سیکورٹی کے تو ضامن بن سکتے ہیں, عدن کے مسئلے پر ہماری خواہش ہوگی کہ لڑنے والے صلح کر لیں آپس میں, تاکہ حوثی قبائل چاہے جس, وہاں کئی فرقے ہیں, کئی لوگ ہیں, شمال اور یمن کا جھگڑا تھا, مصر کی فوج وہاں پس رہی.
بالکل, لیکن پاکستان کا جو پاکستان نے جو کہا ہے کہ وہ ثالثی کا کردار ادا کرے گا یمن کے تنازع کو ختم کرنے میں, تو وہاں جو سعودی ایک وزیر ہے جو اس وقت پاکستان میں موجود ہے, انہوں نے اسے ایک مذاق قرار دیا ہے. آگے چل کر اس پہ ہم سجاد میر صاحب آپ کے کمنٹس لیں گے. ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب بتائے جا رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ ہیں, آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور ڈاکٹر روہیل صاحب, ہم نے دیکھا کہ یو اے ای کی جانب سے ایک دھمکی, ایک طرح سے دھمکی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں, پاکستان کو ملی ہے کہ اس کا جو وہ ہے غیر واضح جو اس کی پالیسی ہے یمن تنازع کے حوالے سے, اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ پاکستان کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں. سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو ایران بھی ایک طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یمن کے تنازع میں وہ ملوث ہے, دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو ترکی جو ہے وہ بھی یمن تنازع میں اتنا ہی غیر جانبدار ہے جتنا کہ پاکستان ہے, لیکن ایران اور ترکی کو دھمکی نہ دینا اور پاکستان کو دھمکی دینا جو ہے, اس کی کیا وجہ دیکھتے ہیں؟ پاکستان کی ایسی کون سی ضروریات ہے, کون سی ایسی مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے کہ ایک بھرپور جواب جو ہے وہ پی ایم ایل نون کی جانب سے ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے؟
دیکھیے, پاکستان کا اکنامک انٹرسٹ انوالو ہے, پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بندھی ہوئی ہے مڈل ایسٹ سے, جس میں سعودی عرب اور گلف اسٹیٹ شامل ہیں. وہاں ہر روزانہ جانا ہے, روزانہ کی فلائٹیں ہیں, لاکھوں پاکستانی وہاں کام کرتے ہیں, بہت سے پاکستانی انہوں نے وہاں اپنی زمینیں جو خریدی ہوئی ہیں, اور اسی طرح یو اے ای کی بہت انویسٹمنٹ پاکستان میں, اور پاکستان سے ان ممالک کی جو توقع ہسٹوریکلی چلتی آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے, پاکستان کی افواج ہیں اور پاکستان ہماری دفاعی ضروریات جو ہے وہ پوری کر سکتا ہے. ممالک کے ابھی تک کبھی ماضی قریب تک بہت سارے ان ممالک کی جو نیوی اور ایئر فورس کی ٹریننگ ہوتی رہی ہے وہ پاکستان کے اندر ہوتی رہی ہے, یہاں تک کہ ان کے سعودی عرب کے جو وزیر صحت ہیں وہ نیشنل میڈیکل کالج کے گریجویٹ ہیں, اور کچھ سال پہلے وہ پاکستان آئے تھے اور وہاں سے تقریباً 6,500-7,000 ڈاکٹر جو ہیں ان کو وہ سعودی عرب لے گئے تھے. تو اس طرح سے ایک دونوں کا ایک رشتہ ہے اور ایک دونوں کی توقعات ہیں. تو پاکستان جب ابھی رشتے میں جو لینے کی جب ہے تو پاکستان ہر طرح کے فوائد ان سے لینے کی خواہش رکھتا ہے اور لے بھی رہا ہے, لیکن جب ریسیپروکیٹ کرنے کی بات آ رہی ہے تو پاکستان میں ایک خام خواہ سے اس مسئلے کو ایک بلیک اینڈ وائٹ اس سے سمجھ رہا ہے, اور اس کی جو ریمیفیکیشنز ہیں یا اس مسئلے کی جو مختلف توجیحات ہیں اور اس کے جو مختلف وہ ہیں جہتے ہیں ان کی نظر سے اس کمپلیکسٹی سے اس کو نہیں دیکھا جا رہا, اور اس کمپلیکسٹی سے ریزولوشن پاس نہیں کی گئی جو ان ساری چیزوں کا احاطہ کرے. تو پاکستان کے لیے بہتر یہ ہوتا کہ وہ پاکستان اپنے آپ کو کمٹ کرتا جو عرب اتحاد ہے اس در, کیونکہ پاکستان سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کمٹ کرے گا, اور پاکستان کے پاس جو ایکسپورٹ کرنے کی جو چیزیں ہیں اس میں مین پاور سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے پاکستان کی. پاکستان کی $16 بلین کی جو ذرائع باہر سے جو پیسہ آتا ہے اس میں تقریباً 12 بلین کے قریب جو ہے وہ سعودی عرب اور یو اے ای وغیرہ سے آتا ہے, اور تقریباً 4 بلین جو ہے وہ امریکہ اور انگلینڈ ان ممالک سے آتا ہے. تو اس لحاظ سے پاکستان کے اپنے اقتصادی وہاں ایک ضروریات ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کو چاہیے تھا کہ پہلے اپنے آپ کو کمٹ کرتے ان کے ساتھ, اور پھر جب اندر ان کے ساتھ بیٹھتے پھر اب ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے کہ یمن کے مسئلے کے اوپر آپ ضرورت سے زیادہ ریئیکٹ نہ کریں, اور یمن کے مسئلے میں جو خانہ جنگی اور جو مشکلات ہوں گی اس میں جو ضروریات ہوں گی اس میں پاکستان سب سے آگے نہیں ہوگا, لیکن پاکستان جو ہے ایک سپورٹنگ سچویشن میں سعودی اور باقی جو عرب فورسز ہیں ان کی مدد کر سکتا ہے, اور اس لحاظ سے پاکستان کی بات جو ہے وہ بہتر طریقے سے سنی جاتی. اب باہر سے بیٹھ کے ان کو کہنا کہ ہم آپ کی صلح کرا دیں گے, تو آپ صلح کرانے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ تو اپنے چچا زاد بھائی ہیں یمنی اور سعودی, اور آپس میں وہ لوگ بیٹھے ہیں. پاکستان کی نہ تو کوئی اقتصادی وہاں ان لیوریج ہے, نہ کوئی ان کی ڈپلومیٹک لیوریج ہے, نہ ہی پاکستان کی کوئی ایسی دفاعی بھی لیوریج جو ہے وہ نہیں ہے. پاکستان کی افواج کی صرف افرادی دفاعی سیکٹر میں صرف افرادی قوت ہے جو سعودی اسلحہ اور ان کے وسائل کو استعمال کر کے سعودی عرب کے لیے اور مڈل ایسٹ میں سٹیبلائزنگ فورس کے طور پہ استعمال ہو سکتی ہے. تو ایسی صورت میں جب پاکستان کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے, جو دینے کو ہے وہ پاکستان دینے کی بات کرنے کو تیار نہیں ہے, اور یہ ٹپیکل عمران خان اور اس طرح کے لوگوں کی جو حکومت چلانا نہیں جانتے اور جنہوں نے حکومت نہیں چلائی پاکستان کی, اور پاکستان کی عوام کی خوشحالی میں جو مشکلات پیش آتی ہیں, اور پاکستان قوموں کی برادری میں جو اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں, تو پاکستان کی کیا مشکلات ہیں اور اس کو کس طریقے سے حل کرنا ہے, اور ایک بڑی مشکل اور پیچیدہ صورتحال میں اپنے آپ کو کیسے سٹیئر کرنا ہے. یہ بات جو عمران خان اور ان جیسے لوگوں نے نہیں سیکھی, یہ وہی لوگ ہیں جو امریکہ کو کہتے تھے کہ جی آپ طالبان کو آنے دیں اور صلح کریں اور اس طرح سے, تو یہ باہر بیٹھ کر کرنے والی ہیں. یہ جس وہ کہتے ہیں کہ آرم چیئر اینالسٹ ہیں یہ لوگ, انہوں نے حقائق کو نہیں دیکھا, انہوں نے پاکستان کے جو مفادات ہیں مڈل ایسٹ سے جس طرح منسلک ہیں, دفاعی اقتصادی اور وہ سارے رشتے جو منسلک ہیں ان کو اس نظر سے نہیں
اس کو دیکھ کر فیصلہ جو ہے وہ کرنا چاہیے تھا. سجاد میر صاحب, اب جبکہ دوبارہ وزیراعظم صاحب نے جو پالیسی کا اعلان کیا ہے یمن کے حوالے سے, اس میں ہم دیکھتے ہیں وہی پرانا موقف ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اگر جو مقدس مقامات ہیں سعودی عرب کے اندر اگر اس کو کوئی خطرہ ہوتا ہے یا سعودی عرب کی خود مختاری کو کوئی خطرہ ہوتا ہے تو اس حالت میں فوجی جو ہے وہ پاکستان بھیجے گا. یہ انہوں نے دوبارہ کہا ہے کہ یمن کے اندر فوجی جو ہے وہ نہیں بھیجے جائیں گے. یہ بتائیے گا جس تعلقات اور ڈپینڈنسی کا ذکر کیا ہے ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب نے کہ کئی لاکھ پاکستانی اس وقت خلیجی ممالک میں یو اے ای اور سعودی عرب سمیت وہاں پہ کام کر رہے ہیں, پاکستان کے اندر جو سرمایہ کاری ہے اس میں ان ممالک کا کافی بڑا ہاتھ ہے, تو اگر وہ اب بھی وہ کنونس نہیں ہوتی خلیجی ممالک تو دونوں کنٹریز کے جو مابین تعلقات ہیں اس پر آپ اس کے کیا اثرات دیکھتے ہیں؟
دیکھیں جی, اگر 5 لاکھ پاکستانی وہاں موجود ہیں تو ذرا یہ بھی اندازہ لگا لیجیے کتنے انڈین وہاں موجود ہیں
جی,
اور وہ کام کر رہے ہیں, تو انڈین سے تو ان کا تقاضا یہ نہیں ہے. تو پاکستان سے تقاضا اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے لوگ وہاں کام کرتے ہیں, ہم ان کی تعمیر و ترقی میں شریک ہیں, حصے دار ہیں. ہمارے انجینئر, ہمارے ڈاکٹر, ہمارے ورکر ہی نہیں, वो भी वहाँ काम करते हैं।
लेकिन सबसे ज्यादा रिमिटेंसेस जो है अगर हम देखें 3-4 बिलियन वो पाकिस्तान में सऊदी अरब की तरफ से आ रही है।
जी वो बात दुरुस्त है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि सऊदीज और ये सारे जो बात कर रहे हैं इस वजह से नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे बंदे वहाँ काम करते हैं, वो इस वजह से कर रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान की फौज पे बहुत एतबार है। वो मिस्र की फौज पे एतबार नहीं कर सकते, वो अरब मुल्कों की फौज पे एतबार नहीं करते, बावजूद मैं इसकी ज्यादा वजाहत नहीं करना चाहता, शायद तुर्की की फौज को भी वहां नहीं चाहेंगे, उन्हीं से तो वो अलग हुए थे ऑटोमन एम्पायर की शक्ल में। पाकिस्तान वहद फौज है जो अरब दुनिया में जिसका एक 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 तरह से एक एक रोब और दबदबा भी है, और वो समझते हैं कि उनके जहन में ये बात बैठ गई है कि पाकिस्तान की फौज हमारे लिए बहुत कुछ कर सकती है। ये जो एक इमेज हमारा बन गया है, हम उस इमेज की खातिर ये तो नहीं है कि हम अपना जहन ही खो दें। मसला सिर्फ ये नहीं, किसने कहा कि देखिए जब फौज चली जाएगी तो हर काम वो करती है जो करने की जरूरत पेश आती है। जियाउल हक आज तक उस अल्जाम से नहीं बच सके कि ब्रिगेडियर के तौर पर जब वो जॉर्डन में थे और उनको कहा गया कि फलस्तीनियों पर आप ये आगे बढ़ रहे हैं, इनको पीछे हटाएं, तो उन्होंने उन पर टैंक चढ़ा दिए थे। यासर अरफात आखिरी वक्त तक उनसे नाराज रहे। ये सेंसिटिव मामला होते हैं और
लेकिन सजाद मीर ये सवाल इसलिए मैंने उठाया है और के अगर इस तरह ये कशीदगी जो है ये जारी रही ज्यादा हुई तो फिर
ये कशीदगी है ही नहीं। उन्हें वो उन्होंने
लेकिन यूएई के मिनिस्टर ने तो बड़ा सख्त बयान दिया है।
नहीं नहीं
उसके जवाब में चौधरी निसार का बयान भी आपने सुना होगा।
चौधरी निसार का बयान जिस पर शायद प्राइम मिनिस्टर कुछ भी नहीं है, देखिए यूएई के डिप्टी मिनिस्टर वो तो नाराज हुए थे जब हमने तुर्की को सलामती काउंसिल में वोट दिया था, वो कहते थे हमें दो। अच्छा ये बहुत सारे इशू होते हैं
बिल्कुल, लेकिन सजाद मीर साहब पहली जो गल्फ वॉर है अगर वो आपको याद हो उसमें यमन ने सऊदी अरब के साथ नहीं दिया था और फिर सऊदी अरब ने नाराज हो के कई लाख जो यमनी हैं उनको सऊदी अरब से बेदखल कर दिया था। तो क्या ये पाकिस्तान के साथ भी हो सकता है या नहीं?
पाकिस्तान के साथ दूर दूर तक इम्कान नहीं है कि पाकिस्तान सऊदी अरब से अपने ताल्लुकात बिगाड़ेगा या सऊदी अरब पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात बिगाड़ेगा। दोनों बातें कह रहा हूं,
यही मैं आपसे जानना चाह रही थी।
करना मुनासिब नहीं है, कोई दोनों अफोर्ड नहीं कर सकते।
ठीक, डॉक्टर रुहेल आप ये बताइएगा कि यूएई और दीगर खलीजी ममालिक की बज़ाहिर जो नाराजगी है क्या वो रिटालिएशन में बदल सकती है आने वाले दिनों में?
मेरे ख्याल में पाकिस्तान को फर्दर डिस्टेबलाइज करने में उनका कोई फायदा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट और पाकिस्तान की जो इक्तसादी तरक्की उन ममालिक से मिलके हुकूमती सतह तक जो हो सकती है उसमें रुकावट आएगी, और पाकिस्तान की जो एक रीजनल इम्पोर्टेंस है आर्मी के जरिए से और पाकिस्तान की जो दिफाई कैपेबिलिटी जिसमें जो मैन पावर अपना मेरली आती है उसकी जो तवक्को मुस्तकबिल में जब होगी तो वो तवक्को जो है वो वाटर डाउन हो जाएगी। वो बाद में अगर कोई आज का मसला तो नहीं, ये इस तरह के मसाइल तो बाद में भी उठेंगे। जब इस तरह के मसाइल बाद में उठेंगे तो वो अमेरिका की तरफ देखेंगे, फ्रांस की तरफ देखेंगे और पाकिस्तान की तरफ नहीं देखेंगे। तो ये पाकिस्तान का असर और रसूख जो है इस इलाके में वो कम होना शुरू हो जाएगा। जहां तक भारत का ताल्लुक है, सजाद साहब ने फरमाया कि वो भारत के लोग वहां काम करते हैं, तो वो भारत की जो उनकी तवक्कुआत है वो हिंदुस्तान से वो मुख्तलिफ है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुकाबले में जब दोनों को सामने रख के बात करते हैं तो उनसे एक डिफरेंट एक्सपेक्टेशन है। और सऊदी पॉपुलेशन जो है वहां मैं रहता था, मैं आपको बता सकता हूँ कि पाकिस्तान जब ये छोटे छोटे अपने एक्सपेरिमेंट करता है हातिफ के और इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और इस तरह की चीजें करता है तो सऊदी अवाम बहुत खुशी मनाते हैं और उसमें दरपर्दा उनकी खुशियों में ये चीज शामिल होती है कि एक दिन अगर हमें जरूरत हुई और हमें हमारे लिए कोई मुश्किलात हुई तो ये लोग हमारी आके मदद करेंगे। तो इस तवक्को को मेंटेन करना, इस रिश्ते को कायम रखना और इस उम्मीद को कायम रखना पाकिस्तान और सऊदी अरब के लिए बहुत आम है और इसमें पाकिस्तान को अपने आप को उसमें साइड पिक करने की जब जरूरत आए, मुश्किल फैसले करने पड़े तो पाकिस्तान को मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक न्यूट्रल आदमी के तौर पर रह सकते हैं। अमेरिका में अगर अमेरिका का जो दुनिया में असर और रसूख है उसकी फौजी ताकत की वजह से है, उसी वजह से डॉलर जो है वो दुनिया में एक सिक्योर करेंसी है, उसके पीछे दुनिया भर से रुपया पैसा जो है अमेरिका की तरफ आता है क्योंकि यहाँ कैपिटलिज्म जो है वो महफूज है। اسی لحاظ سے پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز کی مین پاور کی پروجیکشن اور اویلیبلٹی جو ہے اس سے سعودی اور اس سے مڈل ایسٹ کے لوگوں کو توقعات ہیں. ان توقعات کو ایسے ہی رکھنا جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. ضروری نہیں کہ وہ توقعات جو ہیں وہ عملی طور پہ استعمال بھی ہوں, اور بہت کم ایسے چانسز ہیں کہ سعودی عرب انویڈ کرے گا یمن کو یا کوئی ایسی کوئی انویشن فورس آئے گی. موسٹ لائکلی یہی ہوگا کہ یہ لوگ وہاں جا کے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑیں گے.
اوکے سجاد میر صاحب, اس سیگمنٹ کا لاسٹ سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی. ابھی ہم نے دیکھا ہے سعودی جو وزیر خارجہ ہے انہوں نے بیان دیا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ ایران کے ساتھ جنگ کی حالت میں نہیں ہے. ساتھ ہی ایران نے جو جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے یمن میں سعودی عرب سے, اس کو بھی سعودی عرب نے ریجیکٹ کیا ہے, رد کیا ہے. یہ بتائیے گا کہ یمن کے حالات کس طرف آپ کو جاتے ہوئے نظر آتے ہیں؟
دیکھیں جی, یمن آج سے نہیں, نصف صدی سے ان حالات سے گزر رہا ہے. شمال اور جنوب میں تقسیم تھی, روس کے اثرات تھے, برطانیہ کے زیر اثر ایک علاقہ تھا, مصر کی فوجیں جمال عبد الناصر کے تحت آ کے وہاں لڑی, انہی حوثیوں کو جو سپورٹ حاصل تھی سعودیوں کی, سعودی ان کے ساتھ تھے. پھر دوسری طرف سے اب القاعدہ طاقت پکڑ رہا ہے جنوب میں, کئی کمپلیکیشن اب بھی موجود ہیں وہاں. ایسی صورت میں ایک بات کی میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں بہت کلیئرٹی کے ساتھ کہ پاکستان سعودی عرب کا ساتھ نہیں چھوڑے گا, کہ سعودی عرب کو بھی معلوم ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے پاکستان سے جھگڑا لینا. یہ بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے جب مزائل چلتے ہیں یا ایٹم بم تیار کرتی ہیں تو سعودی عوام خوشی مناتے ہیں. یہی بات میں کر رہا ہوں, ان کو پاکستان کی فوج سے بہت زیادہ توقعات ہیں, اور اسی توقعات کی وجہ سے جو ان کا فکر ہے کہ شکایت پیدا ہوتی ہے تو دوستوں سے ہوتی ہے کہ شکایت رفع ہو جائے گی. اور یو اے ای کے ایک نہیں بیسوں مثالے مجھے یاد ہیں جس پر پاکستان کو بھی شکایت ہوئی, اور انہوں نے خفیہ خفیہ ان کا انتباہ بھی کیا, اور انتباہ کے نتیجے کے طور پر یو اے ای نے اپنی رویہ اپنی پالیسی بدلی بھی. اب بھی یہ ایک ڈپٹی منسٹر کا بیان ہے, اور اس بیان کو اہمیت نہیں دینا چاہیے. چودھری نثار نے پہلے زیادہ اہمیت دے دی ہے, اور وزیر خارجہ داخلہ جو ہمارے ہیں اور ٹھیک جواب دے دیا. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. وہاں بھی وہاں کے جو حکمران ہیں وہ پاکستان کے وہ بہت دوست ہیں. سارا خطہ ہمارے ساتھ دوستی کے تعلق میں ہے. اور اس میں کبھی کبھی شکایتیں پیدا ہوتی ہیں ہمارے دوسرے, اور یہی مسئلہ میں نے کہا دبئی کے مسئلے پر جب سیکورٹی کونسل کا ممبر بننا تھا تو چاہتے تھے ہم ترکی کو ووٹ نہ دیں, ہماری مجبوری تھی ہم ترکی کو ووٹ دینا چاہتے تھے, اس سے دوستی کا تعلق ہمارا اور طرح کا تھا. تو اب دیکھیں ہم ایران سے بھی تو دیکھیے وہ ہمارا ہمسایا ہے, کل کلان کو کہے گا ایران آپ کا ہمسایا ہے, آپ ہمسایے سے نہ بگاڑیں. ہمسایے سے بگاڑ کر وہاں سے لوگ آ کے پاکستان ود ان پاکستان حالات کو ڈسٹیبلائز کر سکتے ہیں. تو خطہ بہت کمپلیکس ہے, اتنا کمپلیکس ہے کہ امریکہ جیسی سپر پاور بھی جو ہے وہاں ڈیل کرتے ہوئے ہر جگہ کئی کئی طرح کی پالیسیاں اختیار کرتی ہے. داعش کے ساتھ کیا پالیسی ہے, القاعدہ کو کیسے نبڑنا ہے, سعودیز کو بھی رکھنا ہے, ایران سے بھی تعلقات بنانے ہیں, اسرائیل کا بھی ساتھ دینا ہے, بہت سے مسائل ہیں. ہم تو چھوٹا ملک ہیں, ہمارے لیے ایسی سچویشن پیدا ہوئی بلیک اینڈ وائٹ میں لوگ کہتے ہیں یا یہ کر لو یا وہ کر لو. میرے خیال میں تھوڑی سی کوتاہی ہوئی ہے ہمارے دفتر خارجہ سے یا حکومت کے ساتھ کہ انہوں نے لفظ ایک لفظ کے چلاؤ نے سارا مسئلہ پیدا کیا ہے. ورنہ صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ اس معاملے میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان کو سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, اور سعودی عرب کے ساتھ اس سے زیادہ کیا کہ وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ ہماری تمام صلاحیتیں سعودی عرب کے لیے حاضر ہیں. جب وزیر اعظم یہ بات کہہ دیتا ہے کہ ساری ہم اپنی جمہوری تقاضوں کے لیے بحث کرتے ہیں, پارلیمنٹ کا اجلاس بلاتے ہیں, اسی قرارداد پاس کرتے ہیں, کچھ کرتے ہیں, تو سارے پرسپیکٹو میں دیکھا جائے اس کو اس طرح نہ دیکھا جائے کہ پاکستان اور سعودی عرب کی یار ممالک کی خدا نہ خواستہ لڑائی ہونے والی.
اوکے آل رائٹ, بے حد شکریہ سجاد میر صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, آئندہ بھی انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی. ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب جی, آپ ہمارے ساتھ رہیے, اور ہمیں سپریم کورٹ کے وکیل اور ایک لیگل ایکسپرٹ شبیر شرس نے بھی پاکستان سے جوائن کیا ہے, ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. لیکن سامعین, اگلے سیگمنٹ پہ جانے سے پہلے اس وقت ہم لیں گے ایک مختصر سی بریک.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
جی سامعین، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام ان دی نیوز، میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس، اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں ویٹو میر۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب، اور ہمارے ساتھ ہیں ایک لیگل ایکسپرٹ پاکستان سے شبیر شرد صاحب۔ شبیر شرد صاحب، پروگرام میں خوش آمدید، اور پہلا سوال آپ سے میں یہ کرنا چاہوں گی کہ مسٹر لکھوی، جس کو کہ بامبے 2008 میں جو بامبے میں حملے ہوئے تھے اس کا ماسٹر مائنڈ خیال کیا جاتا ہے، یہ بتائیے گا ان کو کس بنیاد پر ریلیز کیا گیا ہے؟
مسئلہ یہ تھا کہ گورنمنٹ نے تو ان کو ڈیٹین کیا تھا، کیونکہ پڑوسی ملک کے احتجاج کی بنیاد پر کہ وہ ان کو وہاں پر وانٹیڈ ہے، یا ان کے جو بمبئی واقعہ تھا، انسیڈنٹ تھا، اس میں وانٹیڈ تھا، تو اس میں اس کو ڈیٹین تو کیا گیا، لیکن پٹیشن آ گئی کورٹ میں
جی،
تو کورٹ نے ثبوت مانگا کہ کسی بھی آدمی کو آپ جیل میں رکھتے ہیں، ڈیٹین کرتے ہیں، تو اس کے لیے شواہد چاہیے، ڈاکیومینٹری پروف چاہیے، کیا ایویڈنس ہے اس کے خلاف۔ تو گورنمنٹ نے شاید کئی بار کوشش کی ہوگی ایویڈنس کلیکٹ کرنے کے لیے پڑوسی ملک سے، لیکن ان کو وہاں سے کوئی ایویڈنس وغیرہ نہیں ملا۔ تو بار بار ظاہر ہے کہ ہائی کورٹ نے اور سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا ان کی پٹیشن پر، اور بار بار گورنمنٹ کو انتباہ کیا کہ آپ کے پاس اگر کوئی ایویڈنس ہے، ٹھوس ثبوت ہیں، گواہیاں ہیں، تو آپ پیش کریں۔ جب وہ پیش نہیں کر سکے، اور بار بار وہ شاید ہائی کمیشن ٹو ہائی کمیشن رابطے کرتے ہوں گے، اور لاسٹلی جو ہے وہ گورنمنٹ فیل ہو گئی کہ ابھی تک ہم نے وہاں سے ثبوت مانگے ہیں لیکن وہ ہمیں مل نہیں سکے، تو گورنمنٹ سے، کورٹ سے، گورنمنٹ نے پھر بھی کوشش کی کہ وقت مانگنے کی کوشش کی، لیکن کورٹ نے نہیں دیا کہ کسی بھی شخص کو اس طرح سے آپ جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے جب تک کہ اس کے خلاف کوئی گواہی، کوئی پروف، کوئی ایویڈنس وغیرہ موجود نہیں ہے۔ ابھی کیا ہے کہ جو ہمارے پاس تقریباً پچھلے 8-10 سال پرویز مشرف کے بعد جو وکلا کی تحریک چلی تھی، اور افتخار مومن چودھری کے سربراہی میں جو یہ سارا سسٹم آیا، تو اس کے بعد ہمارے پاس تقریباً عدلیہ جو ہے وہ آزاد ہے، آزادی سے کام کر رہی ہے، اور وہ گورنمنٹ کی نہیں سنتی۔ اور اس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ تھا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے، تو ان کو بھی آصف علی زرداری کے کیسز کے سلسلے میں جب کہا گیا اور انہوں نے کہنا نہیں مانا، تو اس کو نوکری سے جانا پڑا۔ تو اس طرح سے کورٹ کے سامنے گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی، تو کورٹ کو پروف بھی نہیں دے سکتی، اور وہاں سے پڑوسی ملک سے کوئی ان کو۔
اوکے شبیر شیر صاحب، جی بالکل، لیکن آج سے ایک دن پہلے ہمارے اسی پروگرام میں ہم نے ایک انڈین لیگل ایکسپرٹ سے بات کی تھی، اور ان کا یہ موقف تھا کہ بھارت جو ہے وہ کئی دفعہ مسٹر لکھوی کے ملوث، ان حملوں میں ملوث ہونے سے متعلق کئی ٹوس شواہد جو ہے وہ پاکستان کو دے چکا ہے، اور تبھی وہ اس بات پہ انہوں نے اعتراض کیا ہے مسٹر لکھوی کی رہائی پر، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو شواہد دیے گئے پاکستان کو وہ کافی حد تک سالڈ تھے۔ یہ ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب، آپ کی جانب میں آنا چاہوں گی، کیونکہ امریکہ نے پاکستان کو وانٹ کیا ہے مسٹر لکھوی کو ریلیز کرنے پر۔ یہ بتائیے کہ جس طرح ابھی شبیر شرد صاحب نے کہا کہ شواہد جو تھے وہ پاکستان کے پاس کافی نہیں تھے، اور اسی وجہ سے ان کو ریلیز کیا گیا، جبکہ بھارت کا موقف بھی میں نے آپ کو بتایا، یہ بتائیے گا کہ امریکہ نے کس بنیاد پر وربل وارننگ دی ہے پاکستان کو؟
اس سلسلے میں گزارش یہ کہ امریکہ کے شہری جو ہیں وہ بھی قتل ہوئے تھے، بہت سارے
6 امریکی قتل ہوئے تھے۔ جی بالکل
جی، تو امریکہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے شہری دنیا میں جہاں کہیں بھی ان کو نقصان پہنچے، ان کو ضرر پہنچے، ان کو قتل کیا جائے، تو اس کی پروسیکیوشن کو پرسو کرے۔ تو یہ ہر حکومت کی ایک کی اور ایک ان کی آئینی ذمہ داری ہے جس کو وہ پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جہاں تک پاکستان کا حکومت کا تعلق ہے، اس سلسلے میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ سامنے نہیں آئیں گی۔ یہ ایک ایسا آپریشن تھا جس کو جنرل شجاع پاشا جو پچھلے وہ تھے آئی ایس آئی کے ہیڈ تھے، انہوں نے انڈر ڈیوریس میڈیا کے انڈر پریشر یا بین الاقوامی پریشر کے تحت یہ مان لیا گیا کہ آئی ایس آئی کے ریٹائر کچھ لوگوں نے یہ کیا تھا، تو اس کا آپ مطلب سمجھ سکتے ہیں اس میں آئی ایس آئی جو تھی وہ انوالو تھی۔ تو اس کے جو سارے لنکس ہیں پاکستان سے، کس طرح سے یہ لوگ گئے، اور پاکستان میں کیسے انہوں نے تربیت حاصل کی اور وہاں جا کے انہوں نے جو کچھ کیا اس کی جو اس کی سیل فون کی آوازیں اور اس میں جو لہجہ پنجابی لہجہ اور خاص طور پر گجرات اور وزیر آباد اور اس طرح کے جو لہجے کے لوگ ان لڑکوں کو ڈائریکٹ کر رہے تھے. مثلا اس میں یہ ایک آواز ہے کہ ابھی آپ جو ہے وہ میٹریسز اکٹھے کر کے ان کے اوپر شراب ڈال کے تو آگ لگا دو وغیرہ وغیرہ. یہ ساری باتیں آن ریکارڈ ہیں. یہاں تک کہ وہ کشتی جس جہاں سے خریدی گئی تھی اور وہ اس کی پیمنٹ جس طرح سے ہوئی وہ سارے لنک جو ہیں وہ بھی وہ مل گئے تھے. اور بہت سارے لنک جو برطانیہ کی ان کی انٹیلیجنس سروسز کے سامنے تھے وہ بھی بعد میں سامنے آ گئے. تو یہ اس میں یہ ثابت یہ بات ہو گئی کہ پاکستان کی کسی کوئی ایسی ایجنسی یا کچھ ایسا گروہ جو تھا وہ اس میں انوالو تھا. اب ان کو پروسیکیوٹ کرنا نہ پروسیکیوٹ کرنا جو ہے یہ پاکستان کا سیاسی اور پاکستان کی جو فائدہ دستے ہیں ان کی جو حکمت عملی ہے ہندوستان کے خلاف یا وہ کس طریقے کیا کارڈ وہ پلے کرنا چاہتے ہیں اور کیا کارڈ وہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں یا وہ اس کو کیا اہمیت دیتے ہیں یا انڈیا کے خلاف اپنے آپ کو ان کی جو پوسچرنگ ہے اس میں کس حد تک یہ بات مددگار ہے اور کس حد تک یہ بات جو ہے یا اس چیپٹر کو ختم کرنا چاہیے یہ ان کا فیصلہ ہے. اور اسی فیصلے کے تحت وہ کورٹ کو ایویڈنس نہیں دیتے, ان کو پروسیکیوٹ کرنے کی ان کی کوئی خواہش نہیں ہے. ان کے خیال میں اس سے کوئی ان کو فائدہ نہیں ہونا, اس لیے یہ ایک جو دکھتی رگ ہے اس کو دکھتے ہی چھوڑ دینا چاہیے. تو اس کی جو کانسیکوینسز ہیں وہ پاکستان کی سول سائٹ جو فیس کرتی ہے, پاکستان کی حکومت سفارت خانے اور اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ فیس کرتے ہیں, اور جنہوں نے پروسیکیوٹ کرنا ہے وہ پاکستان کی عسکری سائڈ ہے. تو یہ جو پاکستان میں جو اقتدار کی تقسیم ہے وہ کسی حد تک یہ اس کا ایک شاخسانہ ہے یا اس کا ایک مظہر ہے.
ٹھیک ہے, لیکن اگر جو وربل وارننگ ملی ہے اور آپ نے کہا ہے کہ کافی شواہد لکھوی کے خلاف موجود ہیں, اس کے باوجود اگر پاکستان جو ہے امریکہ کی جانب سے اس وارننگ کو سنجیدگی سے نہیں لیتا تو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ امریکہ پھر پاکستان کے خلاف عملی اقدامات جو ہے وہ اٹھائے گا اور اس کی شکل جو ہے ممکنہ طور پر کیا ہو سکتی ہے؟
امریکہ بھی جو ہے وہ پاکستان سے کافی حد تک ان کی تھکاوٹ ہو چکی ہے. پاکستان کے حالات اس طرح کے ہیں کہ پاکستان کو اگر زیادہ پریشرائز کیا جائے, پاکستان کی عملی طور پہ کسی امداد کو روکا جائے, ان کی عسکری صلاحیت میں کسی طرح کا خلل پڑے, تو پاکستان کی جو ان کی تصدی ہے یا ان کا جو گرنے کا عمل ہے یا ان کو جو نقصان ہونے کا, وہ پہلے ہی ایک ایسی صورتحال سے دو چار ہیں, ایک طرح سے آکسیجن لگی ہوئی ہے. تو اس میں کوئی امریکہ اس صورتحال کو زیادہ بگاڑنا نہیں چاہتا میری نظر میں.
اوکے, تو پھر ایسے حالات میں اس کیس جو ہے اس کا مستقبل شبیر شہر صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں؟
میڈم, مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ ان کا موقف ہو سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایجنٹ کے پاس ثبوت تھا تو ظاہر ہے کہ انڈین ہائی کمشنر آزاد ہے اور وہ یہاں پر ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں وہی شواہد لے آ سکتا تھا اپنے وکیل کے ذریعے, کسی کو بھی یہاں پر اپنا وکیل انگیج کر سکتا تھا, ان پر ایسی کوئی پابندی نہیں تھی کہ لیجئے یہ ہمارے پاس یہ شواہد ہیں, یہ ہمارے پاس ثبوت ہیں, اس آدمی کے خلاف ہم لے آئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ عدالت اس کو آزاد نہ کرتی اور عدالت اس کو کہتی کہ اس کو رکھا جائے اور اس کو پروسیکیوٹ کیا جائے, اور جس ملک کے پاس اس کے ہیں اس کے خلاف ثبوت ہیں تو اس کے حوالے کیا جائے. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. اگر گورنمنٹ تو گورنمنٹ, باقی یہ تو میڈیا ٹرائل چلتا رہتا ہے, ہر گورنمنٹ ایک دوسرے کے خلاف کرتی رہتی ہے. جو رائیولری ہے پیار اور عشق میں, جیسے کہتے ہیں کہ ہر چیز جائز ہوتی ہے, وہ تو دشمنی ہے تو اس طرح سے چلتے ہیں, دوستی ہے تو اس طرح سے چلتے ہیں. ہم نہیں سمجھتے کہ اس طرح سے گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے شواہد ملے اور ان کو وہ چھپائے, ایسی کوئی بات نہیں تھی. ہائی کمشنر یہاں کا جو انڈین ہائی کمشنر ہے وہ صاحب آزاد تھے اور کسی وقت بھی عدالت میں آ سکتے تھے اور عدالت اس کو بالکل ویلکم کرتی اور کسی بھی ماہر وکیل صاحب کی خدمات وہ لے سکتے تھے اور پہلے بھی لیتے رہے ہیں. اسماء جہانگیر جی وہ ان کی طرف سے یہاں پر کیسز لڑتی رہی ہیں ان کے سیاسی قیدیوں کے جنگی قیدیوں کے سلسلے میں یا دوسرے جاسوسی کے سلسلے میں ایسے جو قیدی ہوتے ہیں.
بالکل یہ کافی وزن ہے جو آپ کہہ رہے ہیں شبیر شیر صاحب. ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں, مختصراً آپ کمنٹ کیجئے گا کہ اگر شواہد موجود ہیں مسٹر لکھوی کے خلاف, تو جس طرح شبیر شیر صاحب نے کہا ہے کہ ان شواہد کو پاکستانی عدالت میں کیوں نہیں پیش کیا جاتا اگر امریکہ کے پاس ہیں بھارت. جی
بات یہ کہ وہ اصل میں نیت دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو بستر اقتدار طبقہ ہے ان کی نیت کیا ہے, اور اس مسئلے کو سلجھانا چاہتے ہیں اور اس مسئلے کو کنسپچولی یہ حل کرنا چاہتے ہیں, اور یہ کیا وہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آئندہ اس طرح کی بات نہیں ہوگی. اس کو سلجھا کے آگے لے جانے کی اگر خواہش ہے پاکستان میں, انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا ہے ان موضوعات کے اوپر, یا وہ جس طرح سے پہلے سے ایکٹ کر رہے تھے ویسے ہی آئندہ مستقبل میں بھی ایکٹ کریں گے. اصل میں اس بات کا امتحان ہے. یہ باقی جو کورٹ کی جو چیزیں نہ لے جانا, پاکستان کے پاس اپنے دور پہ کافی شواہدات ہیں جس میں وہ خود یہ ثابت کریں گے, لیکن یہ ان کے اپنے لوگ ہیں, وہ ان کو کیوں پروسیکیوٹ کریں گے جب ان کو یہ پتا ہے کہ ہمیں اس ہندوستان کے مخالف جب ہم بیٹھتے ہیں تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونا. حالانکہ ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس مسئلے کو اس چیپٹر کو بند کریں. لکھوی کئی سال سے جیل میں, اگر چار پانچ چھ سال اور جیل میں رہ کے وہ ان کو نکال کے یہ مسئلہ پاکستان کی سلیٹ سے اتر جاتا ہے, پاکستان کی بدنامی اس مسئلے میں ختم ہو جاتی ہے اور پاکستانی حکومت سرخرو ہو جاتی ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم نے انہوں نے غلطی کی, ہم نے ان کو پروسیکیوٹ کیا, انہوں نے ان کو سزا مل گئی, اب دیکھ لیں کہ ہم دہشت گردی کو دنیا میں سپورٹ نہیں کرتے. اگر پاکستان اس صورتحال پہ اپنے آپ کو لے آئے تو وہ بہت بہتر ہوگا, بجائے اس کے کہ اسی زخم کو تازہ رکھیں اور دنیا کو یہ ثابت کرتے رہیں کہ نہیں جی ہم تو دہشت گردی کو کسی حد تک سپورٹ کرتے ہیں, جو لوگ کریں ان کو ہم پروسیکیوٹ نہیں کرتے.
آپ ہمارے ساتھ رہیے ڈاکٹر روہیل اور شبیر شیر صاحب. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک جو آج کی بڑی اہم خبر ہے وہ پاکستان میں کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے جو ڈرون حملے رکوانے سے متعلق ایک پیٹیشن تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے. کیا اس کی سگنیفیکینس ہے اس ریجیکشن کی, اور اس سے کیا پیغام ملتا ہے؟
آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟
جی آپ سے, شبیر شیر صاحب.
جی ہاں, اس میں یہ ہے کہ جو پٹیشنر تھا اس کے پاس جو تھی وہ معلومات جو تھی وہ ناکافی تھی, اور وہ ایسے ہی لے آیا کورٹ کے جو سوالات تھے اس کسی بھی سوال پر وہ پورا نہیں اترا کہ بھائی یہ ڈراؤن حملے کون کر رہا ہے, کس طرف سے ہو رہے ہیں, اسٹیشن اس کی کہاں پر ہے, تو کسی پر بھی کوئی واضح الزام نہیں تھا. جنرل ایلیگیشنز تھے اس میں, کبھی افغانستان کی بات کر رہے تھے, کبھی وزیرستان کی بات کر رہے تھے, کبھی پاکستان گورنمنٹ کی کہ اس کی طرف سے یہ کیا جا رہا ہے اور امریکنز کو یہ اڈے دیے گئے ہیں, تو ایسا اڈے کا بھی کوئی ثبوت نہیں تھا کہ پاکستان کے اندر امریکہ کوئی اڈا دیا گیا ہے اور وہ یوٹیلائز کر رہے ہیں اس کے ذریعے ڈرون حملے کر رہے ہیں. تو اس کی پوری پٹیشن جو تھی وہ انفریکچوئس قسم کی تھی, ناکافی قسم کی تھی, اور اس میں کوئی دلائل نہیں تھے. تو ظاہر ہے کہ اس طرح سے ایسی پٹیشنز ہمارے پاس ہماری کورٹوں میں آتی رہتی ہیں. ہماری عدالت ظاہر ہے کہ ان کے مینٹینیبلٹی پر دیکھتی ہے کہ ویدر دس پٹیشن از مینٹینیبل, جو آدمی پٹیشن لے کر کے آیا اس کے پاس معلومات کیا ہے, کتنی معلومات ہے. لیکن اس کے پاس کوئی ایسی معلومات نہیں تھی کہ وہ کورٹ کو فراہم کرتا کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں, کس طرح سے ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ وہ پٹیشن انفریکچوئس ہو کر کے ڈیفیکٹو مٹیریل کے بنیاد پر اس کو ریجیکٹ کیا گیا, اور عدالت کا فیصلہ میرا خیال ہے کہ درست تھا اور وہ پٹیشنر اس کو عدالت کو سیٹسفائی کرنے میں ناکام رہا.
پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے شبیر شیر صاحب, ایک اور موضوع پہ ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے, اور ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب جو ہیں ان کے بھی اس پہ ہم کمنٹس لیں گے. وہ یہ کہ صوبہ پنجاب میں کہا جا رہا ہے کہ مائکرو چپس کے ذریعے نگرانی کی خبر سننے پر 2000 میں سے 600 جو مبینہ انتہا پسند تھے یا دہشت گرد تھے وہ کہیں پہ رپوش ہو گئے ہیں. یہ بتائیے گا یہ کہانی کیا ہے, اور یہ لوگ جو ہیں یہ کہاں پہ روپوش ہوئے ہیں, کچھ پتہ چلا ہے, لیٹسٹ اطلاعات کیا ہیں اس خبر کے حوالے سے؟
یہ خبر مختلف طریقوں سے چلتی رہتی ہے. یہاں پر کبھی کہتے ہیں کہ یہ زیادہ تر اکثریت ان کی جو ہے وہ پنجاب میں روپوش ہے, کبھی کہا جاتا ہے کہ ان کی اکثریت جو ہے وہ کے پی کے میں ہے, और इस तरह से कभी कहते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर, इसके लिए कोई ठोस सबूत या ठोस शवाहद नहीं है कि ये कहाँ पर है। हालांकि इंतहा पसंदी, मजहबी इंतहा पसंदी तो हमारे मुल्क में है, ये एडमिटेड फैक्ट है, और पंजाब में थोड़ी ज्यादा है।
तो जी बिल्कुल, ये कहा जा रहा है कि इनका बेशतर का ताल्लुक जंग और फैसलाबाद से था,
सोवियत यूनियन के फाल के बाद।
ठीक,
क्योंकि यहाँ पर मसला सारा जो था वो एक साइड चला गया, वन साइडेड हो गया। पहले लोग सोशलिस्ट हुआ करते थे, तरक्की पसंद हुआ करते थे, सेकुलर हुआ करते थे, तो इस तरह से नौजवान उस तरफ आगे बढ़ते थे। अब उनको कोई चीज नहीं है, तो ये मजहबी जुनूनियत जो है, एक्सट्रीमिज्म जो है, वो इनको अट्रैक्ट कर रहा है, तो उस तरफ ज्यादातर लोग जो है ना, उस तरफ जो है ना, वो गामजन हो रहे हैं। तो उसमें आम आदमी भी मैं समझता हूँ कि उनको पनाह देते होंगे सवाब की खातर, क्योंकि जुनूनियत की कोई हद नहीं होती है। तो हमारे पास ये जुनूनियत बहुत बढ़ चुकी है, उसको हम एडमिट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो उस तरह से जाहिर है कि वो लोग आम आदमी भी उनको पनाह देते होंगे और देते हैं सवाब की खातर। और जब कॉन्सिक्वेंस, लेकिन इस वक्त हुकूमत ने बहुत स्ट्रिक्ट किस्म के स्टेप्स लिए हुए हैं, जो पनाह देने वाले हैं वो भी गिरफ्त में आते हैं तो नहीं बच पाते हैं।
लेकिन यहाँ तो हुकूमत की ये जिम्मेदारी थी ना कि वो नजर रखते इन लोगों पर। शबीर शर साहब, हुकूमत की ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो इन लोगों पर नजर रखते, तो फिर किस तरह ये गायब हो गई और अभी तक इन लोगों का कुछ पता नहीं चल रहा है।
नहीं देखिए ना, कि इतना बड़ा मुल्क है और इसमें ज्यादातर मेन जो चीज होती है ना, पहले इस तरह से गवर्नमेंट ने ऑपरेशंस नहीं किए थे।
ठीक,
पिछली गवर्नमेंट्स जो थी, खासतौर से 1200 की जो परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी, उसमें जो है ना बहुत इनको ढील दी गई और उसमें ये पनप गए और उसमें ये परवान भी चढ़े। और 12 साल का अरसा जाहिर है कि बाहर से जितने भी लोग थे वो आते रहे और उसमें धीर में और कबायली इलाके जो है उसमें वो अपने मोर्चे बनाते रहे, यहाँ तक कि इस्लामाबाद में लाल मस्जिद में उन्होंने मोर्चे बना दिए। इतनी ढील दे रखी थी परवेज मुशर्रफ साहब ने। उसके बाद जाहिर है कि जो मौजूदा जनरल आया है उसने स्ट्रिक्ट लिया है एक्शन और उसने ऐसे ऑपरेशन किए हैं कि इनके बिल्कुल ठिकानों, कराची में तो अब मेरा ख्याल है कि उनकी मूवमेंट हरकत तो है बिल्कुल बेहरकत करके उनको रख दिया गया है।
सही,
और फ्रंटियर केपीके में भी और पूरे मुल्क के अंदर अभी कहीं भी ऐसा कोई बड़ा वाकया नजर नहीं आ रहा।
ओके,
अभी बाकायदगी के साथ हमारे फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रिक्टली काम कर रहे हैं,
उनकी तरफ से ऑपरेशन जारी है। बहुत शुक्रिया शबीर शेर साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया, आइंदा आपसे बात होगी। डॉक्टर ताहिर रुहेल साहब, मुबैना दहशतगर्दों इंतहा पसंदों का इस तरह गायब होना पाकिस्तान में, ये कितना तशवीशनाक साबित हो सकता है? और जो दहशतगर्दी है इस वक्त पाकिस्तान में, दहशतगर्दी के जो वाकियात है उस पर इन वाकियात के क्या आप असरात देखते हैं?
मेरे ख्याल में पुलिस फोर्स वगैरह जो है वो नई टेक्नोलॉजी और इस तरह की चीजों इस्तेमाल में उनको महारत नहीं है और उस वजह से उनसे इस तरह से कोताही हुई है
जी।
वो अंडर प्रेशर हैं, हर तरह हर पाकिस्तान में जहाँ भी आर्मी के यूनिट्स हैं वो अंडर सिविलियन कंट्रोल हैं इस वक्त, इस मसले के ऊपर खास तौर पे वो उनको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन पुलिस वालों की एक तरबियत की कमी है, उनकी महारत की कमी है, उनमें वो जोश और जज्बा नहीं है क्योंकि बहुत अरसे से ये बातें चल रही हैं। तो ये सारी चीजें जब मिलती हैं तो उसकी वजह से इस तरह के मामलात हुए हैं। लेकिन ये लोग जब रूपोश भी होते हैं तो वो कोई ज्यादा दूर नहीं जाते, इधर उधर ही अपने रिश्तेदारों अजीजों के पास जाते हैं और उन्हीं से उनको दोबारा पकड़ना भी कोई इतना ज्यादा पुलिस के लिए मुश्किल नहीं है।
ओके, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिर रुहेल साहब। हमें एमजे खान साहब ने भी ज्वाइन किया है, रिपब्लिकन पार्टी से इनका ताल्लुक है। मज़ीद कुछ देर के लिए आप हमारे साथ रहिए, इस वक्त हम एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आके जो यहाँ यूएस अमरीकी जो पॉलिटिक्स सियासियात है उस पर हम आपके कमेंट्स लेना चाहेंगे, कुछ और भी मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त लेते हैं एक ब्रेक।
इमरान, तुम उर्दू में ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प फीचर्स के लिए किस वेबसाइट पे जाते हो?
वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू वेबसाइट www.urduvoa.com पर और कहाँ?
जबरदस्त, मुझे भी सबसे ज्यादा www.urduvoa.com ही पसंद है।
चलो किसी बात पर तो हम दोनों में इत्तेफाक है
भाई, www.urduvoa.com पर किसे इत्तेफाक नहीं होगा।
جی سامعین، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام ان دی نیوز، میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس، اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں ویٹو میر، اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب اور ریپبلکن پارٹی کے ایم جے خان صاحب. السلام علیکم ایم جے خان صاحب. جی، اور ایم جے خان صاحب، اس وقت جو ایک اہم خبر تھوڑی دیر پہلے آئی ہے، سب سے پہلے اس پہ ہم آپ کے کمنٹس لینا چاہیں گے. روس کی جانب سے ایران پر پابندیاں اٹھانے کا اعلان جو ہے وہ کیا گیا ہے، یہ ہمیں معلوم ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق ابھی ایک فریم ورک جو ہے اس پر اتفاق ہوا ہے، ایک حتمی معاہدہ جو ہے وہ طے ہونا ابھی باقی ہے. تو اس صورتحال میں امریکہ کے اندر کیا ریئیکشن، رد عمل جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے؟ کیا وہ ویلکم کریں گے روس کے اس فیصلے کو، یا پھر اس پہ نکتہ چینی سامنے آئے گی؟
میں سمجھتا ہوں کہ جو امریکن پالیسی میکرز ہیں، سینیٹر اسپیشلی، وہ کریٹیسائز کریں گے اس کو، کیونکہ وہ پہلے سے ہی اس کے خلاف ہیں کہ ایران کے ساتھ اس طرح سے کوئی معاہدہ ہو جس میں اسرائیل کی پوری طرح سے منشا شامل نہ ہو. اور میں سمجھتا ہوں ایران کا موقف ہمیشہ سے یہ تھا کہ پابندیاں اٹھانے کے حق میں تھا، سب سے زیادہ اس کا ایجنڈا پوائنٹ یہی تھا. اور رشیا کیونکہ آج کل بہت زیادہ کلوز ہے ایران سے، اور امریکہ اور رشیا کے کچھ تنازعات چل رہے ہیں، تو رشیا نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا ہے. اور مگر میں سمجھتا ہوں یورپ کے لوگ بھی کافی حد تک اس کے فیور میں ہیں کہ کوئی معاہدہ ہو. ریزسٹنس جو آ رہی ہے وہ امریکن سینٹ کی طرف سے آ رہی ہے سب سے زیادہ، اور اس وقت جو ہے کافی حد تک جو معاملات ہیں وہ ابھی طے نہیں ہوئے ہیں، جو ابھی آئندہ ہفتوں میں مہینوں میں طے ہونے ہے، جو میں سمجھتا ہوں کافی مشکل ایک رہے گا معاملہ.
اوکے ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب، پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ امریکی سابق وزیر خارجہ اور سابق خاتون اول جو ہے ہیلری کلنٹن، انہوں نے 2016 کے صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کا باقاعدہ انہوں نے اعلان کیا ہے. یہ بتائیے گا کہ ان کو کن مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے؟
ہیلری کلنٹن کی جو پچھلی ان کی اسٹینٹ تھی، جب ان کی خواہش تھی صدر اوباما کے خلاف وزیر بننے کی، تو اس میں ہمارا گروپ جو شکاگو کا گروپ جو تھا وہ بہت ایکٹیو تھا، کیونکہ وہ ہلری کلنٹن جو ہیں وہ بیسیکلی شکاگو سے ہیں. تو وہ اس سے جو ہم نے جو سیکھا، اور ابھی تو جو ابھی جو صورتحال ہے اس میں ہلری کلنٹن کو جو لوگ دیکھتے ہیں وہ ان کے خیال میں وہ ایک وی آئی پی کلچر سے اپنے آپ کو منسلک کرتی ہیں یا سمجھتی ہیں، یا لوگوں کی نظر ایسی ہے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ایک انٹیگرل خاتون کے طور پہ دیکھتی ہیں، اور اس لیے ان کا عام آدمی سے کنیکٹ کرنا جو ہے وہ کچھ مشکل ہوگا. تو اس کے لیے انہوں نے جو اس وقت جو ویڈیو اپنی ریلیز کی ہے اس میں یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو امریکہ گرمیوں کا موسم آیا ہے تو بہت سارے لوگ مختلف چیزیں کرنے کو جا رہے ہیں، سونی کی عام لوگوں سے ہلری کلنٹن بھی جو ہیں وہ الیکشن لڑنے کو جا رہی ہیں. تو یہ ان کی سب سے بڑی جو ہے وہ ان کا ایک جو ہے سیٹ بیک ہے. دوسرا یہ کہ ان کو ایک دفعہ صدر اوباما نے ایک لحاظ سے ہرا دیا تھا اور ان سے نامینیشن جیتی تھی، وہ بھی بات ہے. تیسری ان کا خاتون ہونا اور ان کا جو انداز گفتگو ہے، جب اگر آپ بہت نزدیک سے ان کو دیکھیں تو ایک وہ اچھی سمجھدار گھریلو جیسی ایک خاتون جو ہیں وہ ان کی نظر سے لوگ دیکھتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. پاکستان جب وہ رہی تھی وزیر خارجہ تھی تو انہوں نے بہت کمپلیکس امریکن پالیسی جو ہے وہ امپلیمنٹ کی، اور پاکستان کے خاص طور کے لحاظ سے پاکستان کی دوست سمجھی جاتی ہیں، اور پاکستان کو وہ زیادہ دینے کی ان کی خواہش تھی. لیکن اکثر یہ ہوتا تھا کہ جو ملٹ سائڈ ہے یو ایس گورنمنٹ کی وہ پریویل کر جاتے تھے ایڈمنسٹریشن کے اوپر، اور ان کی بات جو ہے وہ ثانوی حیثیت کی رہ جاتی تھی. تو اس لحاظ سے کہ پاکستان کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے یا پاکستان سے اس الیکشن کو جوڑنے کے جو نقطۂ نظر ہیں اس میں اگر وہ جیت جاتی ہیں کسی طریقے سے آ جاتی ہیں تو ان کا جو تجربہ اور تعلقات پاکستان میں ہیں، اور پاکستان کی جو ابھی ان کے جانے کے بعد سے جو چیزیں آئی ہیں ان کو ساروں کو سامنے رکھ کے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے لیے یہ بات خوش آئند ہوگی. ہلری کلنٹن پریزیڈنٹ بن گئے.
اوکے ایم جے خان صاحب, آپ کس طرح دیکھتے ہیں, کس حد تک ہلری کلنٹن جو ہے وہ ایک کامیاب صدارتی امیدوار کے طور پر سامنے آ سکتی ہیں؟
دیکھیں ہلری کلنٹن پہلے بھی جب آئی تھی 4 سال پہلے یا 6 سال پہلے براک اوباما صاحب کے مقابلے میں, تو اس وقت بھی شروع میں یہ لیڈنگ کینڈیڈیٹ تھی اور ہر ایک کا خیال یہ تھا کہ یہ ان کو نامینیشن بڑی آسانی سے مل جائے گی. تو ابھی تو بہت دن ہے الیکشن میں اور پرائمریز میں, ابھی دیکھنا یہ ہے کہ اور کون سے کینڈیڈیٹ سامنے آتے ہیں. جو ایک اہم بات یہاں پہ ہے وہ دونوں پارٹیز میں اس وقت کتنی ڈویژن ہے اور کلیئر کٹ چوائسیز ہے لوگوں کے پاس ووٹ دینے کی. ایک پارٹی ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے سوشل پروگرامس کو پروموٹ کرنا چاہتی ہے اور ریپبلکن پارٹی جو ہے بزنس فرینڈلی اپنے آپ کو کہہ کے ان پروگرامس کو کرنا چاہتی ہے اور سوشل پروگرامس کو کٹ کرنا چاہتی ہے. تو پرسنالٹی کے بجائے یہ ایشوز کے اوپر میں سمجھتا ہوں بہت کلیئر ڈیوائڈ ہے. اگر پرسنالٹی دیکھی جائے تو لیڈنگ کینڈیڈیٹ اگر ہلری کلنٹن ہے اور دوسری طرف جیسے جے بش صاحب ہیں, تو یہ دونوں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں, بڑے عرصے سے حکومت میں یا پاور میں رہے ہیں ون وے اور دی ادر. تو اسٹیبلشمنٹ کہیں اور پھر یہ ان کی وہ ہائرارکی بھی ہے, دونوں کی نام کی بھی ہائرارکی ہے. تو میں مجھے نہیں پتا کہ امریکن پبلک کے لیے کتنا اچھا ہے ہائرارکل پالیٹکس پروموٹ ہونا, مگر ابھی یہ دیکھنا ہی ہے. کافی وقت ہے کہ سینیٹر وارن ایلیزابتھ وارن کو کتنی سپورٹ ملتی ہے اس طرف, اور دوسری طرف سینیٹر پال کو یا دوسرے جو ریپبلکن کینڈیڈیٹ ان کو کتنی سپورٹ ملتی ہے. اٹس ٹو ارلی ٹو سے, بٹ رائٹ ناؤ شی از ڈیفینیٹلی اے لیڈنگ کینڈیڈیٹ.
ٹھیک ہے, جو پاکستان یہاں جو امریکہ ہے یہاں میں ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس جو ہیں ان کا موازنہ جو ہے وہ ایک طرح سے پاکستان میں پی ایم ایل نون اور پی 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 کی جو حکومتیں ہیں یا ان کا جو سیاسیات ہیں ان سے کیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ جس طرح وہاں پہ ٹرن بائی ٹرن یہ دو پارٹیز جو ہیں وہ حکومت بناتی ہے, یہی صورتحال امریکہ میں بھی ہے. تو بظاہر تو اس وقت ٹرن جو ہے وہ ریپبلکنز کا بنتا ہے, ان کے زیادہ کہا جا رہا ہے کہ چانسز ہے. ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں آپ؟
جی وہ یہ ویسے بہت اچھی بات امریکہ میں بھی کی جاتی ہے کہ سوویت یونین میں ایک پارٹی ہوتی تھی
جی,
اور اس نے سوویت یونین کو کہاں تک وہ لے گئے, کیا فائدے ہوئے, اس سے کیا نقصان ہوئے. امریکہ میں دو پارٹیاں ہیں تو دو پارٹیوں کے اندر ایک لاک ڈاؤن ہے اور ایک گرڈ لاک ہے, اور امریکہ کے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو رہے. اس میں کسی حد تک پائیداری بھی آتی ہے, لیکن جو ہے وہ دو پہ ہے, اب 2.25 پارٹیاں یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں ہو گئی ہیں. ٹی پارٹی بھی آ گئی ہے, اور ٹی پارٹی جو ہے وہ رائٹ ونگ ایک ایسا گروپ ہے جس نے ساری سیاست کو جو ہے وہ دائیں بازو کی طرف کھینچ لیا ہے. لیکن جو نظریاتی تقسیم ہے اس میں تو دو ہی پولز ہیں بائی اینڈ لارج, اور اس لحاظ سے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون جو ہے وہ دائیں بائیں اور دائیں بازو ریسپیکٹولی وہ پارٹیاں ہیں, اور انہوں نے ان کی بھی وہ تقریباً پاکستان کی بھی وہی صورتحال ہے کہ انہوں نے بھی سیاست کو دائیں بازو کی طرف ڈرفٹ ہونے میں جو خاص طور پہ پیپلز پارٹی کو جو رکاوٹ ڈالنی چاہیے تھی یا بائیں بازو کی جو آواز جو اٹھانی چاہیے تھی یا جو نچلے اور گرے ہوئے طبقے ہیں ان کی آواز کو اٹھا کے ان کی کہانی کو سیاسی کہانی میں اس میں نیریٹو میں لے کے آتے, ان کے دکھ درد کو لے کے آتے, وہ وہاں پاکستان میں نہیں ہو سکا. اور یہ تقریباً یہی بات جو ہے امریکہ کی ڈیموکریٹک پارٹی کے اوپر بھی یہ کی جاتی ہے کہ یہاں ٹی پارٹی کی وجہ سے ساری سیاست جو ہے وہ دائیں بازو کی طرف چلی گئی ہے, اور ڈیموکریٹک پارٹی بھی کسی حد تک دائیں بازو کی طرف چلی گئی ہے.
اوکے تھینک یو سو مچ. آپ کے پاس 30 سیکنڈ ہیں ایم جے خان صاحب, لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے, اس پہ پلیز آپ کمنٹ کیجیے گا. کافی عرصے بعد جنوبی کوریا اور جاپان کے مابین ایک دوبارہ مذاکرات کا آغاز ہوا ہے, اس کی کیا آپ سگنیفیکینس دیکھتے ہیں؟
جلدی سے تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ سب نارتھ کوریا کے مقابلے میں اپنی پوزیشن کو اسٹرانگ کرنے کی جدوجہد ہے, کیونکہ نارتھ کوریا اس علاقے میں خاص کر ساؤتھ کوریا کو کافی خطرات لائق ہے اور وہ ہمیشہ سے ان کی ٹریڈیشنل ایک رائیولری رہی ہے, اور اس رائیولری کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں جاپان اور ساؤتھ کوریا جو اس وقت مل رہے ہیں, دیکھنا یہ ہے کہ نارتھ کوریا اس کو کس حد تک ریئیکٹ کرتا ہے.
بے حد شکریہ ایم جے خان صاحب, ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب اور سامعین, اس کے ساتھ ہی پروگرام ان دی نیوز کا ٹائم ختم ہوتا ہے. میزبان شہناز نفیس اور ویٹو میر کو اگلے ہفتے تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.